السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزاریں. حق تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی، حیات کی نعمت عطا کی ہے. اس حیات کے تکامل و تکمیل کے لیے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے، اور اس حیات کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تقوی کا نظام برقرار کیا ہے. ہدایت اور تقوی اللہ کی جانب سے مقرر ہیں، لیکن دونوں انسان نے اپنے ارادے، نیت اور اختیار سے اپنانے ہیں، لاگو کرنا ہے اور انہیں نافذ کرنا ہے. تقوی کے منابع اور ماخذ میں سے قرآن کریم نے ماہ مبارک رمضان کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادت روزہ و صوم. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی ذات پر، آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے روزہ واجب ہے، فرض ہے، مکتوب ہے روزہ تمہارے لیے، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے بھی تھا، تاکہ تم با تقوی بن جاؤ. لعلکم تتقون. روزے کا ہدف و مقصد انسان کو تقوی تک پہنچانا ہے، اور دیگر تمام عوامل سے زیادہ مؤثر ہے روزہ حصول تقوی میں. البتہ تقوی فردی میں بھی ہے اور تقوی اجتماعی میں بھی روزہ سب سے زیادہ مؤثر عامل ہے. جتنا سرعت کے ساتھ اور جتنا جامعیت کے ساتھ تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے، دیگر عوامل سے اتنا نتیجہ نہیں نکلتا. روزے کے اندر جامعیت ہے، اور بعض پہلو روزہ اور تقوی کے ارتباط کے انسان کو معلوم ہیں. ہر انسان ان کی وضاحت کر سکتا ہے، وضاحت نہ بھی کر سکے تو خود ادراک رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے اپنے اندر. بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن انہیں بیان نہیں کر سکتے، دوسروں کے سامنے ان کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن خود ہم انہیں سمجھتے ہیں. تقوی میں دونوں پہلو موجود ہیں، ہم اسے سمجھتے بھی ہیں اور کسی حد تک اسے دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں. اور اس پر مزید یہ کہ جو پہلو ہماری فہم میں نہیں آتے یا جن کی تبیین، تفسیر اور وضاحت دوسروں کے لیے ہمیں دشوار لگتی ہے، وہ ہم روایات کی مدد سے، علماء کے اقوال، تفاسیر اور تشریحات کی مدد سے انجام دے سکتے ہیں۔ اصل روزہ جو شریعت مقدسہ میں واجب قرار دیا گیا ہے، مکتوب قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے امساک۔ تشریح جو روزہ کی علماء نے کی ہے، یا روایات کے اندر روزہ کی جو تشریح میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے امساک، الف میم سین الف کاف، کاف کتاب والا، امساک۔ اور اسی طرح کف نفس بھی تقوی کے معنی میں بھی ماخوذ ہے، اور روزہ کے معنی میں بھی ایک معرف یا اصطلاح استعمال کی گئی ہے بنام کف نفس، کف کاف فے اور نون فے سین، نفس کف النفس، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، امساک اور کف النفس۔ یعنی امساک کا مطلب ارتکاب کے مقابلے میں ہے، کسی چیز کو اگر آپ انجام دے رہے ہیں یا انجام دینا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، رک جانا، اس کو امساک کہتے ہیں، رکنا، ترک کرنا، چھوڑنا اور ارتکاب کو انجام نہ دینا، اجتناب کرنا امساک کہلاتا ہے۔ یہ اصل روح روزہ ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ امور چھوڑنے ہیں، ترک کرنے ہیں۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جنہیں بجا لانا ہے، لیکن وہ امور جو بجا لانا ہے وہ روزے کے اصلی ارکان نہیں ہیں، وہ روزے کی زینت کے لیے ہیں، روزے کی خوبصورتی کے لیے ہیں، روزے کی تزئینات کے لیے ہیں۔ جیسے ہم عمارت جب بناتے ہیں یا کوئی بھی اور چیز بناتے ہیں تو ایک اس کا اصلی ڈھانچہ ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے عمارت قائم ہوتی ہے، یہ ارکان ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پھر عمارت بننے کے بعد اس کی زیبائی اور خوبصورتی کے لیے اس میں اضافہ کرتے ہیں، تزئینات کا کام ہے۔ اعمال بھی ایسے ہیں، کچھ امور اعمال ایسے ہیں جو کسی عمل کے اندر رکنیت رکھتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس عمل کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ثانوی صفت و خصوصیت ایجاد کرتے ہیں۔ روزہ بنیادی طور پر امساک ہے، یعنی رک جانا، ترک کر دینا۔ جن چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اور جن سے امساک کرنا ہے، اپنے نفس کو ان کے ارتکاب سے روکنا ہے، ممانعت ایجاد کرنی ہے، ان میں کچھ امور ایسے ہیں جو روزے کے بغیر بھی ممنوع ہیں، انہیں روزے کی حالت میں بھی آپ بجا نہ لائیں اور روزہ نہ ہو تو بھی ان سے دوری اختیار کریں۔ یہ محرمات ہیں، ممنوعات ہیں، منہیات ہیں، مہلکات ہیں، جو ہر حال میں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، روزہ ہو یا نہ ہو، کسی صورت میں یہ کام نہ کریں۔ جیسے حرام امور، مضر چیزیں انجام نہ دیں، عمل نہ کریں آپ، ناجائز کام نہ کریں آپ، روزے کی حالت میں بھی نہ کریں، روزے کے بغیر بھی نہ کریں۔ روزے میں خصوصیت کے ساتھ، چونکہ روزہ امساک ہے، رکنا ہے اور ارتکاب کو ترک کرنا ہے، عمل انجام دینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو ان امور کی طرف زیادہ نگاہ نہیں ہے جو ہر صورت میں حرام ہیں، ممنوع ہیں۔ مثلا وہ امور مختلف نوعیت کے ہیں، کھانے پینے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دیکھنے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بولنے سے بھی ان کا تعلق ہے، مختلف طرح کے اعمال ہیں جو ممنوع ہیں، حرام ہیں، انہیں کسی صورت میں بجا نہ لائیں آپ، جیسے گالی ہے، یہ روزے کی حالت میں بھی نہ ہو اور روزے کے بغیر بھی نہ ہو، عام حالت میں بھی ایک انسان با شخصیت انسان یہ کبھی عمل انجام نہیں دیتا، کسی دوسرے کو فوش نہیں دیتا، سب نہیں کرتا. عربی میں گالی کو سب کہتے ہیں، سب. یہ گھٹیا انسان کی علامت ہوتی ہے، پست انسان کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے دوسروں کے لیے گالی نکلتی ہے. اور ہماری جو تہذیب ہے پاکستان کے اندر، اس میں یہ پستی موجود ہے، گالی کا رواج عام ہے. مائیں بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، بہت غلیظ قسم کی گندی گالیاں دیتی ہیں. رشتہ دار ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سسرالی گالیاں دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. اور اب تو گالی پاکستان میں اتنی راسخ چیز بن گئی ہے، ہمارے مزاجوں کا حصہ بن گئی ہے، کہ علماء، علماء دین میڈیا کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں، اور بسا اوقات اتنی اس جذبات میں آ جاتے ہیں کہ گالی کو منسوب کر دیتے ہیں نعوذ باللہ مقدس ہستیوں کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف. یہاں تک جذبات میں اس ناروا عمل کو آگے لے جاتے ہیں. یہ گھٹیا پن ہے، یہ کسی صورت میں نہ کریں، روزے کی حالت میں بھی نہ ہو اور بغیر روزے کے جب ہوں تو بھی نہ ہو. 12 مہینے 24 گھنٹے کسی لمحے بھی انسان کی زبان سے یہ ناروا عمل سرزد نہ ہو. امساک دائمی ہے، یہ روزہ دائمی ہے. اگر آپ امساک روزے کو کہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری عمر روزہ رکھیں، عمر بھر روزہ رکھیں، وہ چیزیں جو محرمات ہیں ان کو ترک کر دیں، دائمن ترک کر دیں، دائمن روزے کی حالت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ نورانی شعبانیہ ماہ رمضان کی فضیلت میں بیان فرمایا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا خطبے کے دوران کہ اتنا باعظمت مہینہ ہے، اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے، تو اس کے اندر سب سے افضل، سب سے بڑا عمل کون سا ہے کہ وہ اگر انسان انجام دے تو سب سے بہتر کارکردگی شمار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی روزے کے متعلق اور رمضان کے متعلق، الورع عن محارم اللہ. الورع، ورع اختیار کرو محارم خدا سے. ورع سب سے افضل عمل ہے، یعنی روزے کی جو اصل بنیاد ہے، روزے کا جو اصل سٹرکچر ہے، روح ہے روزے کی، وہ امساک ہے. اور امساک اگر بہت گہرا ہو جائے، یہی امساک اگر عمیق تر ہو جائے، تو اس کو عربی میں اور روایات میں شرعی اصطلاح میں ورع کہتے ہیں، واو رے عین ورع. بعض احادیث کے اندر تقوی اور ورع کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے. تقوی ایک اجتناب کا نام ہے یا تحفظ کا نام ہے، اور ورع اس سے بالاتر شے کو کہتے ہیں. ورع بھی امساک ہی ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، یا بعض اعمال کو ترک کرنا ورع کہلاتا ہے. لیکن ورع ممنوع چیز، حرام چیز سے بچنے کو نہیں کہتے، حرام چیز سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. ورع کہا جاتا ہے کہ جو چیز حتیٰ حرام نہیں ہے مشکوک ہے، مشتبہ ہے، یا کم فائدہ ہے، اس کے اندر اتنا انسان کے لیے فائدہ نہیں ہے، یا اس کا فائدہ نقصان برابر ہے، اس کو چھوڑ دینے کو ورع کہتے ہیں. اور بعض علماء نے ورع کی تفسیر میں اور روایات میں بھی ہے، ورع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ارتکاب میں کوئی حرج نہ ہو، حتیٰ کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے اس کو انجام دینے میں، اس کو ورع کہتے ہیں، بے فائدہ چیز کو ترک کرنا، بے شک حرام نہ ہو. کچھ لوگ، اگر ہم افراد کی، لوگوں کی طبقہ بندی کریں، درجہ بندی کریں، کچھ لوگ گمراہ، کافر، منافق، فاسق، فاجر کے زمرے میں آتے ہیں، یہ لوگوں کا ایک درجہ ہے. فسق و فجور انجام دیتے ہیں، یعنی کھل مکھلا حدود خدا توڑتے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، ہر قسم کے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، حرام نگاہیں کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، حرام مال بٹورتے ہیں، حرام کھانا کھاتے ہیں، حرام نغمے سنتے ہیں، حرام مناظر دیکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو ممنوع ہے اسے ارتکاب کرتے ہیں. یہ لوگ اگر ایمان نہیں رکھتے تو کافر بھی ہیں اور فاسق و فاجر بھی ہیں، اگر اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں تو فاسق و فاجر کہلاتے ہیں، فسق ہے ان کا، یعنی دین سے باہر ہیں یہ لوگ، خارج از دین ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں، فاسق و فاجر نہیں ہیں، کھل و مکھلا حرام کا ارتکاب نہیں کرتے بلکہ اجتناب کرتے ہیں، حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں. یہ جو حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں مومنین، یہ جس طرح فاسق حرام میں مبتلا ہے، فاجر حرام چیزوں میں مبتلا ہے، مومن حلال کا اسیر ہو جاتا ہے، جائز چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے. فاسق گرفتار ہے حرام میں اور مومن گرفتار ہو جاتا ہے جائز اور حلال کا. مثلاً کافر کو عادت ہے شراب خوری کی، شراب خار ہے، اور مومن شربت پیتا ہے، ایک شراب پیتا ہے ایک شربت پیتا ہے، اور دونوں اسیر ہیں، گرفتار ہیں دونوں اس کے، نشہ ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. جو شربت کا اسیر ہے، عادت ہو گئی ہے اس کو، نشہ ہے شربت پینے کا، جائز چیز کا. ممکن ہے بعض اوقات شراب خور شراب چھوڑ دے، لیکن شربت خور شربت نہیں چھوڑ سکتا. روزہ جہاں شراب چھڑواتا ہے، امساک کراتا ہے کہ شراب حرام ہے آپ نے نہیں پینی، اور روزے کے علاوہ بھی نہیں پینی، روزے میں خصوصیت کے ساتھ شربت بھی چھڑوا دیتا ہے کہ شربت بھی ترک کرنا ہے آپ نے، وہیں کہ جائز ہے حلال ہے. اسارت کے لحاظ سے دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہے، معمولات اور عادات جو انسان کی تشکیل پاتی ہیں، فاسق فاجر میں عادتیں حرام چیزوں سے تشکیل پاتی ہیں، حرام چیزوں کے ارتکاب سے، لیکن مومن کی عادتیں حلال اور جائز امور کے تکرار سے تشکیل پاتی ہیں. عادتیں حرام اور حلال ہونے سے ہٹ کر دیکھیں تو عادتوں کا خود ایک اپنا اثر ہے انسان کے اندر، حلال عادت ہو یا حرام کی عادت ہو، حلیت اور حرمت سے ہٹ کر، حلیت و حرمت سے قطع نظر، عادت خود اپنا ایک اثر رکھتی ہے، جائز چیز کی عادت ہو یا ناجائز چیز کی انسان کے اندر عادت ہو۔ عادت یہ کام کرتی ہے کہ انسان کا ارادہ کمزور کر دیتی ہے، عادتیں ارادے کی جگہ لے لیتی ہیں، ارادے کی جانشین بن جاتی ہیں، ارادے کو کمزور کر دیتی ہیں، ضعیف کر دیتی ہیں، ناتوان بنا دیتی ہیں۔ اور انسان کے اعمال کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں عادتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا عمل اور فعل کام اس کے ارادے کے سپرد کیا ہے، انسان کو ارادے کی نعمت عطا کی ہے کہ جب بھی انسان کچھ کرنا چاہے ارادہ کر کے یہ کام کرے گا۔ جب عادت انسان کے اندر تشکیل پا جاتی ہے، حرام چیز کے تکرار سے یا حلال چیز کے تکرار سے، عادت کا مطلب ہوتا ہے وہ راسخ صفت، ایسی صفت جو انسان کے اندر رچ بس گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، محکم اور مستحکم ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے، اس کو عادت کہتے ہیں۔ اب انسان اگر اسے چھوڑنا چاہے، ترک کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس پکی صفت کو، رچی ہوئی صفت کو، مستحکم صفت کو اصطلاح میں عادت کہا جاتا ہے، اور یہ عادتیں سب انسانوں کے اندر ہیں۔ کس طرح تشکیل پاتی ہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں، اس عمل کے تکرار سے، اس کو بار بار دہرانے سے اور کافی دفعہ اس عمل کو انجام دینے سے انسان کے اندر اس عمل کے نتیجے میں ایک صفت، وصف پیدا ہو جاتا ہے، صفت آ جاتی ہے، خصوصیت آ جاتی ہے۔ اگر یہ پکی ہو جائے تو عادت ہوتی ہے۔ جیسے تمباکو نوشی ہے، بعضیں سگریٹ پیتے ہیں، بہت ہی ناگوار چیز ہے تمباکو، اس سے زیادہ غلیظ چیز نسوار ہے، یہ غلاظت بعض ارتکاب کرتے ہیں، ایک دفعہ کھاتے ہیں اور بہت ناگواری محسوس ہوتی ہے، کہ آتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، متلی آتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھونستا ہے اپنے اوپر یہ غلاظت، پھر تکرار کرتا ہے اس کو۔ اور یہی ناگوار، ناپسندیدہ چیز تکرار سے گوارا بن جاتی ہے، اس کے لیے معمول کی ہو جاتی ہے، اور بار بار کے ارتکاب سے وہ آپ کے بدن کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اب بدن طلب کرتا ہے، اس کی مانگتا ہے، اگر نہ پوری کریں تو بدن کے اندر الجھن پیدا ہو جاتی ہے، کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ارتکاب سے بدن کے اضطراب میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسی کو عادت کہتے ہیں۔ تکرار سے ایک حالت کا رچ بس جانا انسان کے وجود کے اندر، اور جب یہ تشکیل پا جاتی ہے ہمارے وجود میں، ذہن میں اور روح میں، اس کے بعد یوں نہیں کہ جسم کے ایک حصے میں یہ عادت پڑی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے کمرے کے اندر بہت ساری متروک چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں نقصان نہیں دیتی، پڑی ہوئی ہیں کسی صندوق میں، کسی بیگ میں، کسی خانے میں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، مزاحم نہیں ہے۔ انسان کے بدن میں اور انسان کے روح میں جو چیزیں تشکیل پاتی ہیں یہ مزاحم ہیں، اگر غیر ضروری ہیں تو مزاحم ہیں، فالتو نہیں ہیں، اس طرح لا تعلق متروک چیزیں نہیں ہوتی نفس اور روح میں۔ ہر چیز کا اثر ہے ہمارے وجود میں، ان کا ابتدائی معمولی ایک اثر یہ ہے کہ آپ کے ارادے کو ضعیف کر دیتی ہیں عادتیں۔ آپ کوئی کام آپ ارادے سے نہیں کریں گے، عادت کروائے گی یہ کام آپ سے، عادتیں آپ سے یہ اعمال انجام دلوائیں گی۔ عادتیں ہر شعبے میں ہیں، مثلاً کسی کو بولنے میں عادت ہے، جیسے یہ جو شور کرتے ہیں ان کو عادت ہے، یہ بیماری عادت ہو گئی ہے ان کو بولنا، امساک نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے گفتگو، چونکہ امساک ارادے کا نام ہے، ارادہ کرنا ترک فعل کا، ارادہ کرنا ترک عمل کا، ارادہ کرنا ترک ارتکاب کا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ ارادہ امساک کہلاتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ امساک کہلاتا ہے، اور ارادہ اس صورت میں ہم سے امساک کرواتا ہے جب ارادہ طاقتور ہو، ارادہ زورور ہو، ارادے کے اندر اتنی قوت موجود ہو، ارادہ اگر کمزور ہے، ناتوان ہے اور عادت قوی ہے، پھر انسان جتنا بھی ارادہ کرے، اور کرتا ہے بار بار ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ اب شور نہیں کروں گا، لیکن پھر اسے سرزد ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر یہ کام کرتا ہے، غیر ارادی طور پر کیوں کرتا ہے، چونکہ عادی طور پر کرتا ہے، عادی کام غیر ارادی ہوتے ہیں، عادت کے ساتھ اگر کریں، ہم نے جن کاموں کو تکرار کرنا ہے، جیسے نماز ہے تو ہر روز نیت سے پڑھنی ہے، عادت نہ بنائیں نماز کی، نیت سے پڑھیں قربتاً اللہ کی نیت، ہر نماز کے لیے نیت چاہیے، اور نماز کے ہر عمل کے لیے نیت و ارادہ چاہیے کہ آپ کا تمام عمل عبادی ارادتاً انجام پا رہا ہو، نہ عادتاً، بعض اچھی عادتیں ہیں، اچھے کاموں کی عادتیں ہیں، یہ کام اگر ارادی نوعیت کے ہیں اور ہم انہیں عادت کے تحت کرتے ہیں، بے فائدہ ہیں، وہ کام ہمارے لیے مفید ہیں جو ارادی ہیں اور ارادتاً انجام دیے جائیں، انہیں عادتاً اگر انجام دیتے ہیں بے فائدہ ہیں وہ کام۔ اسی طرح ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جتنے بھی ہم کام انجام دیتے ہیں، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے یا اپنے جوانح کے ذریعے سے، یعنی ذہنی اعمال، تخیلاتی اعمال اور فکری اعمال، وہ بھی عادت کے تحت انجام پاتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں سے، آنکھ سے، زبان سے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی عادت کے اختیار میں، زبانیں چلی جاتی ہیں، نگاہیں عادت کے اختیار میں چلی جاتی ہیں، ارادے سے ان کی باگ ڈور لے لی جاتی ہے، ارادے سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ روزہ امساک ہے، اور روزے کی روح ورا ہے، ورا اعلیٰ درجہ امساک کا، اعلیٰ درجہ ارادے کی قوت کا، کہ جس میں انسان محرمات سے بھی دور ہو، اور محرمات کے علاوہ ہر وہ چیز جو عادت بن چکی ہے اس سے بھی ورا ہو، اس سے بھی اجتناب کریں تاکہ عادت ٹوٹ جائے میری۔ لہذا روزہ میں بہت سارے جائز کام، حلال کام، مباح کام نہیں کرنے، آپ نے بہت سارے جائز کام نہیں کرنے، مثلا پانی پینا جائز کام ہے، حرام تو نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، شربت پینا جائز کام ہے، نہیں کریں آپ، کیوں نہ کریں؟ شربت پینے میں کیا نقصان ہے، یا شربت پینے سے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شربت پینا کیوں روک دیا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری پیاس کا، نہ ہماری بھوک کا، نہ ہمارے سیرابی کا، نہ ہماری شکم پوری کا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حصہ نہیں پہنچتا، سب ہمارے لیے ہے، ہمارے نفوس کی تقویت کے لیے ہے۔ روزہ بہت قوی بنا دیتا ہے انسان کو، قوت ارادی کو مضبوط بنا دیتا ہے، آہنی بنا دیتا ہے روزہ۔ یہی امساک کرنا، نیت کرنا کہ میں جائز چیزیں، مباح چیزیں، اعمال ان کو انجام نہیں دوں گا۔ روزہ کھانا پینا چھوڑنا روزے کے دوران، یہ روزہ ہے، لیکن اسی حد تک نہیں ہے، چونکہ ورا جو روح روزہ ہے وہ کھانے پینے سے آگے بڑھ کر ہے ورا. تمام محارم، تمام اعمال، تمام حرکات، تمام سکنات روزے میں ایک انضباط ڈسپلن کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اب ارادے سے کرنا ہے. مثلا آپ کے سامنے روزے کی حالت میں کھانا پیش کیا جائے، آپ منع کر دیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ کو پانی پیش کیا جاتا ہے، آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ پانی میں نے نہیں پینا. اسی طرح کھانے اور پینے کی طرح اگر ایک ایک کر کے آپ کو دوسری چیزیں پیش کی جائیں جو کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن ان میں بھی ورا چاہیے، ان میں بھی تقوی چاہیے، ان میں بھی امساک چاہیے، وہ اگر آپ کو پیشکش کی جائیں تو انہیں بھی دھتکار دیں، انہیں بھی دور کر دیں. مثلا روزے کی حالت میں گپ مارتے ہیں، بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں، وہ یہ بھی کھانے پینے کی طرح ہے. اگر کھانے کی دعوت دی جائے، ہم منع کرتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، اور اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں مشکوک نگاہوں سے ہم کہ یہ کیسا بے ایمان بے دین انسان ہے کہ روزے کی حالت میں مجھے کھانے کی دعوت دے رہا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، اسے پتہ بھی ہے میں روزے میں ہوں، اور یہ مجھے پینے کی دعوت دے رہا ہے کچھ. اس کا مطلب ہے بہت ہی بے دین انسان ہے، شیطان ہے، خناس انسان ہے. یہ اس کی نسبت انسان کی نگاہیں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ میں اسے متدین سمجھتا تھا، باتقوی سمجھتا تھا، دیندار سمجھتا تھا، روزے کی حالت میں مجھے کھانے پینے کی دعوت دے کر اس نے ثابت کیا ہے کہ میں غلط تھا، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے مومن بھائی سمجھ رہا تھا، یہ منافق ہے دراصل، بے دین انسان ہے یہ، جو خود بھی مرتکب ہو رہا ہے ممنوع چیز کا اور مجھے بھی دعوت دے رہا ہے. یہی کیفیت انسان کی کھانے پینے کے علاوہ روزے کی حالت میں دیگر معمولات کے متعلق بھی ہو، کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی فوٹو ہے، فلم ہے، کوئی مووی ہے، یہ دکھانی ہے آپ کو، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کھانے کی دعوت دے رہا ہے روزے کی حالت میں، یہ بے دین انسان ہے، مجرم ہے. آپ نے جو امساک کیا ہوا ہے وہ امساک زبان کا بھی ہے، وہ امساک نگاہ کا بھی ہے، وہ امساک منہ کا بھی ہے، پیٹ کا بھی ہے، وہ امساک کانوں کا بھی ہے، حواس کا بھی ہے. یہی امساک جب وسعت پیدا کرے تو اس کو ورا کہیں گے ہم، یعنی حرام چیزوں سے بڑھ کر جائز چیزوں تک بھی پہنچ جائے، کہ جائز امور کا بھی ارتکاب نہیں کرنا. جس طرح روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے حرام کھانا نہیں کھانا، جائز کھانا، حلال کھانا بھی نہیں کھانا، حلال پانی بھی نہیں پینا. اسی طرح بعض باتیں، سرگرمیاں، مشغلے یہ حلال ہیں، دوستیاں یہ حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن ورا کہتا ہے کہ ان کو بھی ختم کرو، امساک کرو اس کو بھی، تاکہ تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے، تقوی بھرپور آپ کے اندر ایجاد ہو جائے. ماہ مبارک رمضان مومنین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے فوج کی جنگی مشقیں ہیں، وہ فوج جس کو جنگ لڑنی ہے اور جنگ کی تیاری کے لیے اس نے پہلے مشقیں کرنی ہیں، جنگی مہارتیں اس نے سیکھنی ہیں. جنگی مہارتیں شہروں میں یا گھروں میں نہیں ہوتیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں ہوتیں، جنگی مہارتیں صحراؤں میں، گرمیوں میں، ندی نالوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں ہوتی ہیں، دشواریوں میں ہوتی ہیں. یعنی فوجیوں کے اندر جنگی مہارت، ارادے کی پختگی، جسمانی آمادگی، ذہنی آمادگی، مہارتوں کی آمادگی، ہر پہلو سے ان کے اندر یہ آمادگی پیدا ہو جائے. ماہ رمضان مومنین کے لیے مشقیں ہیں، بندگی کی مشقیں ہیں. یہ چونکہ بندگی کی روح تقویٰ ہے، اس تقویٰ کی تقویت کے لیے یہ ایک مہینہ اہم ہے. استثناء کیا گیا ہے کہ مومنین کی مشقیں شروع ہیں اس میں. جب مشقیں ہوتی ہیں تو پھر انسان معمولات سے باہر آ جاتا ہے, عادتوں سے باہر آ جاتا ہے, جو روٹین بنی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, علیحدہ سے ایک نیا اپنے لیے نظام بناتا ہے, شیڈول بناتا ہے اور ہر چیز کو ناپ تول کر انجام دیتا ہے چونکہ مشقوں کی حالت میں ہے. اس ذہنیت کے ساتھ ہم اگر رمضان میں داخل ہوں کہ عبادی بندگان خدا کی بندگی کی مشقوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اگر آپ کو کوئی مثلا وہ فوجی جو مشقوں میں مصروف ہے اس کو گھر سے فون آ جاتا ہے تو وہ فون نہیں اٹینڈ کرتا, مشقوں میں اجازت نہیں ہے, نہ وہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ انہیں کرنے دیتی ہے یہ کام, نہ وہ خود اس کے اندر اتنا شعور ہوتا ہے کہ مشقوں میں ماں باپ سے بات نہیں کرنی, جنگی مشقوں میں دوستوں سے میل ملاقات نہیں کرتی, موبائل ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس, فون ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس. جنگی مشقوں کے دوران انہیں فقط اپنے اعلیٰ کمان کا فرمان سننا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی کیا کروانا ہے ہم سے. رات کو بھی ہوشیار بیدار سوتے ہیں, آرام بھی جب کرتے ہیں تو ہوشیاری میں بیداری میں اور آگاہی کے ساتھ بالکل الرٹ ہو کر. جنگی مشقوں میں جوتے اتار کے نہیں سوتے, وردی پہن کے جوتوں سمیت سوتے ہیں کہ کسی وقت بھی سیٹی بج جانی ہے اور ہمیں اسی حالت میں اٹھ کے نکل پڑنا ہے. اس آمادگی کے ساتھ وہ مشقیں کرتے ہیں. بندگان خدا کے بندگی کی مشقیں ماہ مبارک رمضان ہیں. اب اس آمادگی کے ساتھ اگر ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں, اس نیت کے ساتھ ہم ماہ مبارک رمضان کا آغاز کریں اور یہ آمادگی پورے مہینے میں محفوظ رکھیں اور باقی سب کو بتا دیں کہ میں آج کل مشقوں میں ہوں, مجھ سے رابطہ نہیں کرنا, دوست احباب تعلقاتی رشتہ دار سب کے سب, انہیں پتہ ہو کہ یہ مشقوں میں ہے مصروف ہے, لہذا اس کے مزاحم نہیں ہونا, اگر ہوئے بھی تو وہ خود ان کو موقع نہیں دیتا, ان کو اٹینڈ نہیں کرتا, وہ دور رہتا ہے. یہ ورا ہے. اس ورا کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں اور ماہ رمضان میں آئیں, لعلکم تتقون, یہ روزہ تمہیں باتقوا بنا دے گا. باتقوا یعنی تمہاری زندگی اور تمہارے تمام معاملات امور کو روزہ محفوظ بنا دے گا. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں, اس بندگی کی مشقوں کے ایام میں ہم سب کو, تمام مومنین کو خداوند تعالی تقوی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.